أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل في سورة آل عمران ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال عز وجل في نفس السورة يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقال جل وعلا في سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اس سے پہلے کے اسباق میں جو باتیں بالکل دو اور دو چار کی طرح ملقع ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے ان میں سے اولین متعلق ہے تصور فرائض دینی سے. یہ فرائض دینی کی چوٹی ہے یہ شہر جسے خواہ اقامت دین کہہ لیا جائے خواہ غلبہ دین کہہ لیا جائے خواہ لا کلمۃ اللہ کہہ لیا جائے خواہ تکبیر رب کہہ لیا جائے خواہ زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام کہہ لیا جائے خواہ قیام حکومت الہیہ کہہ لیا جائے خواہ قیام نظام اسلامی سے تعبیر کر لیا جائے خواہ نظام مصطفیٰ سے تعبیر کر لیا جائے خواہ اسلامی انقلاب سے تعبیر کر لیا جائے. عبارات مختلف ہیں اصطلاحات جدا ہے باتیں. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ یہ کام بغیر ایک منظم ڈسپلن جماعت کے ممکن نہیں. صرف جماعت نہیں منظم اور ڈسپلن جماعت جس کے لیے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح سمع و طاعت ختم ہو آتی ہو. یہ اصطلاح ہمارے اس بڑے منتخب نصاب میں سورہ تغابن کے آخر میں آتی ہے فتقوا اللہ ما استطعتم. یہ تو روح ہے دین کی اللہ کا تقویٰ تا حد استطاعت اور جو اس کا نظام بنے گا مطمئن ہوا کہ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا وانشتو جس دین میں ایک ہی آیت کے اندر تینوں چیزیں. انصاف کو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ انصاف میں مال بھی ہے اور بدل نفس بھی ہے, جو سورہ حدیث کی ابتدائی آیات میں بات واضح ہو کر آ جاتی ہے, تو کل جو ہے یہاں آ گیا کہ روح دین اللہ کا تقویٰ, نظام دین کا موتا. اس نظام کے تحت کرنا کیا ہے؟ انصاف مال اور بدل نفس. یہی چیز ہے کہ جو اس حدیث میں ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت عام کیا ہے, اور آپ نے سب سے حضرات کو یاد ہوگی, حضرت حارث اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, التزام جماعت, سمع و طاعت, ہجرت و جہاد. یہ دوسری بات. تیسری بات جو ہم سمجھ چکے ہیں پوری تفصیل سے, تو اس کے لیے ہے جو معصور ہے, منصوص ہے قرآن اور سنت سے, اور ہماری پوری تاریخ میں معمول بھی رہا ہے, ہر اجتماعیت اسی کی بنیاد پر قائم ہوئی, دھیمی سے دھیمی. جو خالص انفرادی اصلاح کے لیے قائم ہوئی وہ بھی بیعت کے انوال سے قائم ہوئی. حکومت بنی تو بیعت کے تحت بنی, حکومت سے بغاوت کی نوبت آئی تو بیعت کے نظام سے آئی. اب اور اجتماعیت کس بلا کا نام ہے؟ ہماری پوری تاریخ میں یہی بنے گا. لہذا اس کا جو نظام ہے وہ نظام بیعت ہے, بیعت سمع و طاعت. یہ بیعت سمع و طاعت انبیاء کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلق, غیر مشروط, غیر مقید, لیکن حضور کے بعد ہر شخص کے لیے, خواہ ابو بکر صدیق تھے, خواہ عمر فاروق تھے, خواہ وہ خلافت راشدہ تھی, خواہ وہ بیعت ارشاد ہو, کوئی بھی ہو, وہ پھر معروف کی شرط کے ساتھ مقید ہے. اس کے سوا کوئی فرق نہیں. ایک فرق اور ہے, میں آج بیان کروں گا, لیکن یہ ایک اور پہلو سے ہے اصل میں نظام اطاعت کے اعتبار سے کوئی فرق. اب ہم ذرا اس پہلو کو اب آج چاہیں گے کہ اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں, اہمیت بھی سامنے آ جائے, اس کا پورا ٹکڑا کبڑا جو ہے پورے طور سے واضح ہو جائے, تاکہ ان شرائح سم رہے. اس کے ضمن میں سب سے پہلی آیت جو ہم نے منتخب کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے, والے میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت کو آج اچھی طرح سمجھنا ہے. اے اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے داروں, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اپنے میں سے امر والوں کی, صاحب امر کی, اصحاب امر کی, بلکہ صاحب امر نہیں جمع, ان امر منکم, اصحاب امر کی. جو حدیث ہم سلسلے میں بیعت کے سلسلے میں پہنچ چکے ہیں تفصیل سے, اس میں جو الفاظ آئے ہیں, وانا ننازع الامر اہلہ, ہم نہیں جھگڑیں گے اصحاب امر سے, اہل امر سے, جو بھی امیر ہو. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ عمارت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, کوئی ایک ہی شخص امیر نہیں ہوتا. حضور سے مسلمانوں کو کہ امیر مطلق کہہ لیجیے, پھر آپ کہیں کوئی جیش بھیجتے تھے تو کسی کو امیر بناتے تھے, پھر اس جیش میں بھی ایک امیر نہیں ہوتا تھا, اس امیر کے تابع مختلف دستوں کے کمانڈر ہوتے تھے. کوئی میمنا پر ہے, کوئی نسرا پر ہے, کوئی قلب پر ہے, کوئی ہراول دستے پر ہے, کوئی پیچھے ریزرو فورس پر ہے. پھر یہ تو بڑی تقسیمیں ہوئی, میمنا میں ہو سکتا ہے بہت سے جھنڈے ہو, بہت سے دستے ہو, میسرا میں ہو سکتا ہے بہت سے جھنڈے ہو, بہت سے دستے ہو. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے, چین ہے, اسی لیے اس کو اس معاملے کو جمع کشیدے کے ساتھ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اب یہاں ایک بات تو ہمیشہ ہمارے یہاں عام بھی جب درس اور واس میں بات آتی ہے تو توجہ دلا دی جاتی ہے, کہ یہاں جو یہ تین اطاعت کی کڑیاں, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, ان الامر کی اطاعت, اس میں سے پہلی دو کڑیوں کے ساتھ تو فعل امر اطیعوا کی تکرار ہوئی, تیسری کڑی کے ساتھ نہیں ہوئی. ورنہ یہ کہ عام جو ذہن چاہتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یا تو ایک مرتبہ کافی ہے, بریکٹ کے باہر ایک دفعہ ہو جائے تو بریکٹ کے اندر جتنے بھی حقدار ہیں ان سب سے وہ ذرا کھائیں گے. اطیع اللہ و رسول و اولی الامر منکم, تو اطاعت کا لفظ ہے وہ در حقیقت تینوں کے لیے آ جائے گا. یا پھر یہ ہے کہ جب تکرار شروع کی ہی تھی تو پھر ایک لفظ کے علاقے سے تو حرج نہیں تھا, قول الامر کے ساتھ بھی تو راضی ہو جاتا, قول اللہ واقع رسول واقع قول الامر کو. لیکن نہیں, جو کچھ ہوا بالحق ہوا کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی اطاعت مطلق, رسول کی اطاعت مطلق, اور اول الامر کی اطاعت مقید مشروط. پہلی دو اطاعتوں کے تابع. پہلی تو یہ بات ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان الفاظ کے اندر ہی وہ خود بخود اس ترکیب کے اندر مجمر ہے, اس میں اندر سد ہے چھٹی ہوئی. دوسری ذرا توجہ دلاؤں گا لفظ اطاعت پر. اس کا مادہ کیا ہے؟ تو. تو جو ہے وہ مقابلہ کرہن سے آتا ہے, تو ان و کرہا. اطاعت کہتے ہیں دلی آمادگی سے کسی کی بات مان لیتے ہیں. یہ ہے اصل میں مطلوب. اگرچہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں جو بیعت کے الفاظ, اس میں ساتھ ہی اضافہ کر دیا گیا کہ اگر بطور خاطر ہے فبہا, ورنہ اگر کرہن بھی ہے تو کرنی پڑے گی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمسرۃ. چاہے کوئی چیز ہمیں ناپسند ہو, ہمارے بارے خاطر ہو, ہماری رائے اس کے حق میں نہ ہو, لیکن فیصلہ ہو گیا ہے, صاحب امر نے طے کر دیا ہے, اور آپ اس کو خلاف دین ہونا بھی ثابت نہیں کر سکے, آپ اس کو شریعت کے کسی واضح حکم کے مخالف ہونا ثابت نہیں کر سکے, تو آپ کو ماننا پڑے. اگرچہ جو روح درکار ہے جس سے کہ کامیابی کی ضمانت ہوگی وہ تو یہ ہے, کچھ لوگ ہو ڈسپلنٹل تو بات چل جائے گی, جبکہ جو اصل جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر یہ اطاعت اپنے اصل روح کے ساتھ ہو رہی ہو, یعنی بطور خاطر. اب اس میں جو اصل بات ہے جس کو میں آج چاہتا ہوں کہ پورے شرح بس سے آپ سمجھ لیں, اول الامر کے ساتھ شرط ہے لیکن اس سے ثابت ہو گیا مسلمان اول الامر. اب اگر کہیں غیر مسلم زبردستی قابض ہو جائے تو مجبوراً اضطراراً اطاعت کی جا سکتی ہے, بالکل جیسے بھوکا مرتا انسان سور کھا سکتا ہے, بالکل ایسے جیسے کہ بھوکا مرتا انسان مردار کھا سکتا ہے, ورنہ اسلام میں اصل غیر مسلم کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اصطلاح ہے فمن سر غیر باغن ولا عادل. اس اعتبار سے کراچی کا جو مقدمہ بغاوت ہے وہ ہماری یہ جو گزشتہ 200 سالہ تاریخ تھی اس کے اندر ایک بہت روشن مینار ہے, روشنی کا ایک بہت عظیم مینار, جہاں ہماری 3 عظیم شخصیتوں نے کھڑے ہو کر بربلا یہ تسلیم کیا اور کہا انگریز کی عدالت میں کہ ہاں ہم باغی ہیں اور مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار نہیں. یہ یہاں سمجھ لیجیے اول الامر منکم, غیر مسلم کی اطاعت یہ ہو سکتی ہے تو بال اضطرار, بالکل جان بچانے کے لیے, جن حالات میں کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے, اس درجے میں ہو سکتی ہے غیر مسلم کی اطاعت, ورنہ مسلمان کسی طرح بھی اس کے ساتھ ذہنن ہم آہنگی اختیار نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑا عالم رہا ہو اس عرصے میں, اگر اس نے انگریز کے ساتھ سازگاری کی تلقین کی ہے تو وہ اس رستے سے ہٹا ہوا کسے باشک. آپ اس میں کسی شخصیت کی عظمت کے راستے اس میں مت آنے دیں. بہرحال میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو فائدہ نہیں ہے, اسی لیے بات سمجھ لیجیے کہ اس نظام الطاف میں نف کا اضافہ ہے ممکن. اب آپ ایک بات اور سمجھیے کہ یہ نظام الطاف دو طرح کا ممکن ہے, اور ان دونوں کے ضمن میں جو اگلا حکم آ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یعنی یہ کہ اگر تم کسی چیز کے معاملے میں اختلاف رائے کا شکار ہو جاؤ, تنازع کسی کہتے ہیں, یہ باب تفاعل ہے, نزع کے معنی کھینچنا, نزع جب جان پھینکی جائے گی وہ عالم نزا ہے. نزا کے معنی کھینچتا, تنازع کھینچ تال جس کو کہتے, کھینچم تال, ایک طرف سے کوئی کھینچ رہا ہے دوسری طرف سے کوئی کھینچ رہا ہے, یہ تنازع ہو گیا, باب تفاؤل آ گیا. مفالہ کی طرح باب تفاؤل کے لیے دو خواص ہیں, مبالغہ اور مشارکہ, شرکت میں ایک اور مبالغہ بھی ہوتا. تو لگا کھینچنا تنازع, کھینچ تال, ایک ادھر کھینچ رہا ہو ایک ادھر کھینچ رہا ہو, کئی تنازع تم کیسے کسی معاملے میں اگر تم اس کیفیت میں مبتلا ہو گئے, ایک کرایہ یہ ہے, ایک کرایہ یہ ہے, ایک کرایہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے, ایک کرایہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے. اب اس میں ریزرو کیجیے, صحیح اور غلط کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے, اس کے مختلف درجات ہیں. ایک کی رائے ہے کہ یہ زیادہ انسب ہے, زیادہ مناسب ہے, ایک کی رائے ہے کہ یہ کم مناسب ہے. تدبیر کا معاملہ ہے, نصوص کا معاملہ نہیں ہے, حلال و حرام کی بحث نہیں ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ جائز یہ نہ جائز, یہ حرام یہ حلال, بلکہ تدبیر. بہانت موجودہ ہمارے لیے کون سا طریقہ کار موجود پر ہے, ابھی ہم کوئی قدم مزید اٹھانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں, ایک کا خیال ہے کہ ہے, ایک کا خیال ہے نہیں, تو اس کو ایک طرف رکھ دیجئے, اس کی یہاں بحث نہیں ہے. یہاں اصل بحث کس کی ہے, یہاں معاملہ نصوص کا گیا, جو مطلق اطاعت ہے اللہ کے رسول کے رسول کی, جو معاملات اس سے متعلق ہوں گے, حلال اور حرام, جائز و ناجائز, کس معنی میں صحیح ہو غلط, نہ صحیح ہو غلط کے, جیسا کہ میں نے کیا بے شمار مدارس ہو سکتے اور میں نے صرف دو کو علیحدہ علیحدہ کر دیا, کیٹیگریز مختلف ہو جائے گی. ایک وہ کہ جن میں معاملہ صرف مصلحت کا ہے, جس میں معاملہ ماحول سے مطابقت کا ہے, جن میں معاملہ حالات کے تقاضے کا ہے, جس میں کہیں بھی کوئی حرام کی بحث نہیں آ رہی ہے, دونوں چیزیں مستحب ہیں, یہ دونوں چیزیں مباح ہیں, تو اس کو اس کو ذہن سے نکال دیجیے. یہاں بحث ہو رہی ہے کہ تنازع یہ ہو جائے کہ ایک کے نزدیک وہ شے حرام ہے, ایک کہتا ہے جائز, ایک کہتا ہے حلال, ایک کہتا ہے حرام. اس میں بھی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مستبحات, دین میں حلال اور حرام جو پکڑی ہے وہ تو بالکل بین ہے, ہاں اس میں بھی مستبحات کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں اصل میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. بہرحال جو درمیان میں مستبحات ہیں ان میں بھی آدمی کی رائے میں سختی ہو سکتی ہے, کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ حرام کی طرف زیادہ ہے تو اس کی رائے میں زیادہ جازم ہو جائے گی, کسی کی رائے یہ ہے کہ ہے تو عید کی چیز لیکن حلال کی طرف زیادہ ہے تو اس کی اس رائے کے اندر سختی ہو جائے گی. اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے, اس کا حکم کیا دیا, فرجو اللہ والرسول, لوٹا دو اس شے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, بالکل بلکہ کی بات ہو گئی, یہ تو مطلق کتاب ہوئی کہ نصوص تو وہی ہے, جو کہ غیر مقید اور غیر مشروط کتاب ہے وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اب یہاں دو شکلیں ہیں علیحدہ علیحدہ, ان کو بھی سمجھ لیجیے. ایک معاملہ ہو سکتا ہے کسی اسلامی حکومت میں اس جھگڑے کے پیش آ جانے کا, اسلامی ریاست میں, اس لیے کہ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے, اسلامی ریاست کا اصل اصول کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, وہی اس کا دستور اساسی ہے. کہ جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے تمہارے پاس, قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ محدود ہے ایک دائرے کے اندر اندر, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس ریاست کا شہری ہوں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو مسلم ہے قانون اس میں زیر بحث ہے, اس کی کوئی سیٹی اب پورا قانون شریعت کے دائرے سے تجاوز کر رہا ہے, یا کوئی قانون جو اس وقت موجود ہے میری رائے بنی صحیح یا غلط کہ اس میں تجاوز ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے, تو صورت میں کیا ہوگا, اس کا میں تفصیل سے اپنی تقاریر میں اپنے دروس میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. کہ ریاست میں اس کا حل کیا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ تو اس دور میں وہی جو انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ ہے جو عمرانی ارتقا ہوا ہے اس نے ریاست کے تین بنیادی آرگنس کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کر دیا ہے. لیجسلیٹر قانون ساز ادارہ, ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ, اور جوڈیشری یعنی عدالت. یہ معاملہ عدالت کے حوالے ہوگا کہ جیسے جو دوسری پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی ان سب کی کسٹوڈین, ان سب کی امین جوڈیشری ہے. بنیادی حقوق میں کسی کے کمی کی گئی ہے کہا جائیں گے تو داخل کرائے گا عدالت کا. تو اگر کسی اسلامی ریاست کے دستور اساسی میں یہ طے ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈپارٹمنٹ کی قرآن اور سنت, تو کہا جائیں گے آپ اس کے خلاف اگر کوئی عمل آپ کے خیال میں ہو رہا ہے ان کے لیے آپ کو مبالغہ ہو, لیکن یہ کہ آپ کے لیے راستہ کیا ہے, جو بھی اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹائیے, سپریم کورٹ, وہاں علماء کو بھی بحث کا موقع ہے, استدلال کا موقع ہے, جائیں دلیلیں پیش کرے, ثابت کرے کہ مجھے جو مغالطہ لاحق ہوا وہ مغالطہ کا یا واقعی بات صحیح تھی. یہ ہے صورت اسلامی ریاست کے اندر جو اس دور میں اختیار کی جائے گی. یہاں وہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تو ہزاروں حیثیتیں جمع تھی, یہ تینوں بھی جمع تھے. حضور ہی چیف جسٹس بھی تھے, حضور ہی صدر ریاست بھی تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے, اور قانون سازی بھی حضور ہی کے ہاتھ میں تھے. جیسے آپ کو خود شارع ہیں, شارع اول شریعت لگانے والا اول اللہ, اور شارع ثانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں حیثیتیں حضور کی ذات میں جمع, اسی کا عکس آپ کو نظر آئے گا خلافت راشدہ میں. اگر سے ذرا آگے چل کر اس میں گریڈنگ شروع ہوئی ہے, لیکن یہ کہ وہاں بھی خلیفہ وقت چیف جسٹس ہیں. یہ غالب حضرت عمر کے زمانے میں علیحدہ عدالت کا نظام قائم ہوا ہے, ورنہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی علیحدہ عدالت کا نظام نہیں تھا. یہ چیزیں جو ہے ان کے بارے میں لوگوں کو بحال سے لاحق ہو گئے, وہ اس کیفیت کو سمجھ بیٹھے کہ وہ بائنڈنگ ہے ہمیشہ کے لیے, اور تمدنی ارتقاء جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ ٹھوکر کھائی, اس زمانے میں مولانا انصاری نے وہی ٹھوکر کھائی. وہ جو نظام ہے خلافت راشدہ کا, وہ در حقیقت وہ نظام دور نبوت جو ہے اس کا تتمہ ہے, اس کا عکس ہے. نہ وہ حیثیت آئندہ کسی بھی نظام حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس کو تو حضور نے اس کے نظائر کو ہمارے لیے بائنڈنگ قرار دے دیا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب کسی اسلامی حکومت, اعلیٰ سے اعلیٰ اسلامی حکومت کا بھی یہ مقام نہیں ہوگا تا قیام قیامت. اصل میں وہ تتمہ اور ذریمہ ہے دور نبوت کا. بارہ اس پر میں مفصل بحث کر چکا ہوں, اس وقت ہماری گفتگو کا یہ اصل میں رجحان نہیں. یہ اول الامر جو ہے ان کا معاملہ اس طور سے طے ہوگا اسلامی ریاست, اور جماعت میں کیا ہوگا. ریاست قائم نہیں ہے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے, جماعت جو ہے جدوجہد کے لیے قائم ہوئی, اس میں جو اصحاب امر ہوں گے, اس میں جو اول الامر ہوں گے. ایک تو وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے, وہ آپ کا امیر ہے, وہ داعی ہے, اس نے پکارا ہے من انصاری اللہ, آپ اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے جمع ہو گئے. اس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت سب و تاثر بارش کی ہے. اب اس کے نیچے نظام ہے عمر آتا, ایک کھیل ہے لمبی, جتنی بڑی وہ جماعت ہوگی, جتنا اس کا پھیلاؤ ہوگا اتنی ہی طویل وہ جمیر بنتی چلی جائے گی. یہاں اگر کسی کا یہ خیال ہو گیا پھر دین میں رکھیے, اگر معاملہ تدبیر کا ہے, آپ بات کہہ کے فارغ جو فیصلہ صاحب عمل کرے آپ اس کو تسلیم کریں گے, چاہے فل منشت ہو اور چاہے فل مکرے ہو. فل منشت ایول مکرے, وہاں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. مسئلہ کہاں پیدا ہوا کہ ایک شخص کا خیال ہے کہ یہ تو شریعت کے حدود سے تجاوز ہو رہا ہے, اب کیا کریں. اس میں اگر تو یہ جو ذیلی اطاعتیں ہیں اصحاب امر ہیں نیچے والے, تو آپ کے لیے ایک لائن آف اپیل ہے, اس سے بالا کر کے پاس اپیل کریں گے, اس سے بھی آپ کے خلاف ہے تو اس سے بالا کر کے پاس جائیں گے. تھرو پراپر چینل اس کو چینلائز کرنا ہوگا. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا نہ متصور کرے, فرض کیجیے کہ پہنچ گئی بات آخری امیر تک, وہ امیر افضل تک. اب یہ ہے کہ اب آپ اس کی رات سے بھی اگر مطمئن نہیں ہوئے تو آپ کے لیے بالکل راستہ کھلا ہوگا کہ آپ اس سب اوقات کی بیعت کا خلاقہ گردن سے نکالے اور پھینکے, عطائے کو دینے پائے تھے. اس لیے کہ ریاست میں اور جماعت میں یہی بنیادی فرق ہے. ریاست کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے, آپ اس سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل علاقائی کوئی اس کا تسلط نہیں ہے. آپ یہی ویسے وہ جماعت سے ابھی باہر ہو سکتے ہیں. آپ کو نہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے, نہ گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے, نہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے. آپ نے تو جماعت کا ایک نظام اختیار کیا تھا, ایک مانوی نظم ہے, علاقائی نظم نہیں ہے. اس پر کوئی آپ کو اختیار اور اقتدار کا حال حاصل نہیں ہے. جبکہ حکومت کی وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, آپ پر فورس اس کے رکن ہے. جو بھی نظام قائم ہوا ہے مجبوراً اس کے رکن ہے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جبکہ جماعت میں آپ کا داخلہ آپ کے طور کے ساتھ ہے, آپ کی فکری ہم آہنگی کے ساتھ ہے. آپ نے وہ تین باتیں جو ہم نے رات پڑھی تھی کہ کسی شخص کی اصابت رائے پر آپ کو اعتماد ہوا تھا تو داخل ہوئے تھے, کسی شخص کے خلوص و اخلاص پر آپ کے دل میں گواہی دی تھی تو آپ شامل ہوئے تھے, کسی شخص کی عظیمت و ہمت پر آپ کو اعتماد ہوا تھا تو آپ شامل ہوئے تھے. اب اگر کوئی چیز ان میں سے نہیں رہتی تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے, آنے واحد میں اپنے دور سکتے. یہ ہے اصل میں فرق جس کو لوگ نہیں سمجھتے. آپ کی میرے پاس ایک چیز آ گئی تھی, ہمارے سینئر ساتھی تھی, تو کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلے کا یہ دو معاملے جو ہے بالکل مختلف ہے. ریاست میں فیصلے کے لیے جنیشری ہو گئی ہے اور جماعت میں امکان بھر کوشش کیجیے اس بات کو تھرو پراپر چینل آگے تک پہنچائیے. لیکن یہ کہ بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر تو بات نکلے گی. ہمارے محاورات میں ایک لفظ ایک صاحب نے سنایا تھا, دی بک اسٹاپ ہیئر, کہیں پر جا کر وہ بات ختم ہوگی, نہیں ٹرین بند ہوگی, کہیں اس سے آگے تو نہیں. لہٰذا وہاں جا کر آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے. تدبیر کے معاملے میں دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو چلنا چاہیے, لیکن نصوص کے بارے میں دل مطمئن نہیں رہا تو اب اس کا چلنا ضروری نہیں ہے. وہ اس کتاب کے قلادے کو اتارتے تھے, یہ ایک راستہ ہے. اور اسی کا باب اچھی طرح میں نے کنفیوژ کر کے ایک چیز کو سمجھا دیا ہے تاکہ ذہن الجھے نہ. یہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یہی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے صحیح طریقہ ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ آنا یولو, لوٹنا کسی چیز کی طرف, کسی مرکز کی طرف لوٹنا. آنا یعول, اسی سے لفظ آل بنا ہے. آل وہ تمام لوگ ہوتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے ساتھ جو اپنی نسبت کرے, اپنے آپ کو اس سے جوڑے, اس کے ساتھ تعلق قائم کرے, اس کی طرف رجوع کرے کسی معاملے میں, وہ سب اس کی آل ہے. آل محمد اس معنی میں پوری امت ہے جو حقیقت کے اعتبار سے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اس کی آل میں شامل. یہ ہے اصل میں لفظ آل کا مفہوم. اسی سے بنا باب تفصیل میں تعویل لوٹانا. تعویل کے معنی ہے کسی چیز کو رجوع کرانا, یعنی کامیابی کی طرف لوٹانا چاہتے ہو اپنی جدوجہد کو. اگر برابر اور نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہو اپنی کوشش کو تو اس کی طرف لوٹنے کا یہ راستہ ہے جو بہترین ہے. جانے کا خیر واخر تعویلا, یہی بہت بہتر بھی ہے اور سب سے عمدہ اور خوبصورت شکل ہے لوٹنے کی, لوٹانے کی اپنے معاملے کو. کیونکہ جب آیا تھا رجوع ہو اللہ والرسول, تو اس کو وہ ظاہری شکل اور یہ اس کی کامیابی کی طرف لوٹنا. چنانچہ اس میں جو بیعت کی جو حدیث ہے متفق علیہ, اس میں جو ٹکڑا ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے. کی روایت میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے, ان الفاظ پر اضافہ جو علا اللہ یلاز الامر اہلہ یہاں فرمایا گیا, حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے ہوں گے اس لیے کہ یہاں سیدھا بدل گیا ہے. گویا کہ ایک مزمن شے کو حضور نے نمایاں فرمایا, الا ان تروا کفرا بواحا, سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر کا مشاہدہ کرو.
انکم فیہ من اللہ برہان، جس کے ذمن میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو، دلیل ہو، سند ہو. یہ لوگ میری رائے، میری ذاتی خیال، میرا مجدان، یہ چیزیں کتنے بھی ہیں. بننا تو نظم بھلا ہو گیا، تو نظم کسمت آ رہا، سموتاد کی روح ختم ہو گئی، بائز ہو گئی. سموتاد کا جو پورا نظام ہے اس کی چیزیں ہل جائے گی. یہ ہے اس آیہ مبارکہ، اور اب اس کو اس درس کا اصل عنوان اس آیت کو بنائیں گے. اب آگے چلیے سورہ انفال کی آیت نمبر 46. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پنکاب کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب یہاں اطیعوا کا لفظ جو ہے رسول کے ساتھ بھی نہیں جوڑا کر لایا گیا، اس کو آپ کہیں گے اکانومی اور ورڈ، الفاظ کے استعمال میں بھی قرآن مجید میں لفاظی نہیں ہے، کم سے کم جیسے تمہیں الفاظ. یہاں جو زیر بحث گئی تھی بات، اس چین کو نمایاں کرنا اور اس میں فرق و تفاوت کو واضح کرنا نہیں تھا، ایک کتاب تھا بھی اور مل آتا ہے ہمیشہ قرآن میں دوہرا کر تب آتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ رسول کی وہ جملہ حیثیتیں جب ہے، ان میں ایک حیثیت جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بدلی دور میں یہ بھی تھی کہ آپ حاکم تھے، حاکم مجازن یعنی سربراہ حکومت، چیف ایگزیکٹو کون تھے؟ محمد رسول اللہ. چیف ایگزیکٹو کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لیجسلیشن کس کے ہاتھ میں؟ محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، میں نے بھی کچھ چیزیں حرام کی. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سارے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہاں میں جس حیثیت کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ حیثیت یوں سمجھیے کہ قبل ہجرت حکومت تو نہیں ہے، ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، مکے میں ہے لیکن بظاہر الفاظ مناسب نہیں ہے، لیکن واقعہ تو یہ کہ مغلوب ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، غلبہ کسی کو ہے، اختیار کفار و مشرکین کے ہاتھ میں ہے. یہاں تو پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں صحابہ کرام، اور ان کی دادرسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اس حالت میں اصل میں ایک جماعت ہے جس کے امیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ہونے کی حیثیت تو تمام حیثیتوں سے بالا تر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کے سمجھ میں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو حضور کی تمام حیثیتوں پر غالب حیثیت ہے رسول ہونے کی، اسی کو نمایاں کیا جائے گا قرآن جو سب سے اعلیٰ، سب سے اہم، سب سے بلند ہے. لیکن ہر جگہ پر دیکھیے تو حضور کس حیثیت سے ایکٹ کر رہے ہیں. کہیں آپ ایک صرف منصف کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے اور اس میں آپ نے فرمایا رسول کی حیثیت سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، منصف کی حیثیت سے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے. واضح حدیث ہے کہ لوگوں تم میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق زیادہ چرب زبان ہے، زیادہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے، دوسرا بیچارہ عاجز ہے اس پہلو سے، تو وہ مجھ سے غلط فیصلہ کروا دیتا ہے. تو جان لو کہ اگر میری عدالت سے بھی تو غلط ڈگری لے گئے اور کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں تم نے غلط فیصلہ حاصل کر لیا، تو اگر تم میری عدالت سے ہوگا لیکن جان لو کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو لے کر جاؤ گے. اس پر بات خرید کہ بحث میں تم سے خطا ہو سکتے، جو رسول کی حیثیت ہے جو خطا سے پاک ہے، منزہ ہے، معصوم ہے، لیکن مختلف اعتبارات سے صحابہ جب اختلاف کرتے تھے بحثیت سے سالار مجھ سے غلطی ہو سکتی. غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ جو مقام آپ نے بتایا کہ یہاں پڑاؤ سے کیا جائے، صحابہ نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی کا فیصلہ ہے، آپ کا بحثیت رسول امر ہے، سرے تسلیم خم، ہماری عقلیں لاکھ عقلیں وہی کے مقابلے میں آپ نہ قابل انتفاق، لیکن اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو اجازت دیجیے کہ ہم عرض کریں. جب اجازت مل گئی تو اب عرض کیا کہ حضور یہ جگہ مناسب نہیں ہے، جنگی مہارت اور جنگی جو علم اور فہم ہے اس کے اعتبار سے مت کر رہے ہیں. تو دل میں تسلیم کر دیا اور پڑاؤ وہاں سے اٹھایا اور وہاں لگایا جہاں سے صاحبہ نے مشورہ دیا. تو ان حیثیتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا نہیں جاتا تو آدمی مغالطے میں مبتلا ہو جائے گا. یہاں آپ اس حیثیت کو رکھیے, واطی اللہ و رسولہ ولا تنازعوا. اب یہاں لفظ تنازع آ گیا ہے, جھگڑو مت, پیچ تال مت کرو. ولا تنازعوا, اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا, فتفشلوا وتذهب ريحكم. فصل کہتے ہیں کسی چیز کا ڈھیلا پڑ جانا. بہترین لفظ ہے کسا ہوا لفظ, میں نے کہا تھا اس کے مقابلے میں ڈھیلا ہو گیا لفظ. اب اس کا مستحق و چوبند ہونے والا معاملہ نہیں رہا. بعض تراجم میں ایک لفظ آیا ہے, کسبی کا تجربہ تو نامرد ہو جاؤ گے. اس لفظ کی ایک بڑی مناسبت ہے, میں اشارہ کر رہا ہوں, اس سے زیادہ بات اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. نظم کا ڈھیلا پڑنا یہ ہے اصل میں, کہ جس کو یہاں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگر تم نے یہ کرنا شروع کیا, اگر یہ تمہاری عادت ثانیہ بن گئی, تو اب ہمت ختم ہو جائے گی, نامردی سوار ہو جائے گی اور تم ڈھیلے پڑ جاؤ. فتح چلوں, اور اس کا ایک اور نتیجہ نکلے گا, وہ تب ہبا حکم, تمہاری ہوا اتر جائے گی, تمہاری دھات ختم ہو جائے گی, تمہارا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا. یہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا نتیجہ نکل رہا ہے. یہ گویا کہ اب ایک منفی کیفیت جو ہے اس تنازعے کی, جس سے کہ یہ نتائج جو ہے رونما ہوں گے. اور یہ جان لو, جماعتی نظم کا ڈھیلا پڑنا اصل میں اس مقصد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جائے گا جس کے لیے جماعت قائم ہوئی. جماعت تو کسی مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے, جماعت ذات ہی تو مطلوب نہیں ہے, پھر نفس ہی وہ مطلوب ہے نہیں ہے, وہ کسی مقصد کے لیے. تو تمہارا ڈھیلا پڑ جانا اور تمہاری ہوا کا اکھڑ جانا نقصان کس کو پہنچا, اس مقصد عظیم کو جس کے لیے تم نے یہ اجتماعیت اختیار کی اور اسے قائم کیا. واصبروا, اور صبر کرو, جمے رہو, ڈٹے رہو. ان اللہ مع الصابرین, یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس میں صبر کا ایک پہلو اور بھی ہے, اطاعت امر کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ایک صبر ہے مخالفین کے مقابلے میں, ایک صبر ہے ایزا پر. لیکن آپ نے صبر کی قسمیں جب بھی کبھی سنی ہوں گی تو صبر الگ کا, صبر عن المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو روکنا, نافرمانی سے روکنا, یہ بھی تو صبر ہے نا. اطاعت پر کاربند رہنا, یہ بھی تو صبر ہے. اور یہ جو ہے صبر الگ کا اور صبر عن المعصیہ, اس کے لیے چین ہوئی ہوگی, اللہ کی اطاعت پر صبر, اللہ کی معصیت سے صبر, رسول کی اطاعت پر صبر, رسول کی لافرمانی سے صبر. اسی طرح اول الامر کی اطاعت پر صبر اور اول الامر کی لافرمانی سے صبر. ایک چیز سے اپنے آپ کو روکنا صبر ہے, ایک چیز پر اپنے آپ کو جمانا صبر ہے. اطاعت پر صبر اور اطاعت ہو جائے گی اطیع اللہ واطیع الرسول اور اولی الامر منکم. تو یہاں صبر کا تعلق جو ہے ایسے لفظ عام ہے, لیکن در حقیقت یہ اسی صبر علی الطاعۃ, اور اسی کی منفی شکل کیا ہے, صبر عن المعصیہ. اطاعت اور معصیت طور پر ہے اللہ کے ساتھ, اطاعت اور معصیت کا دوسرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ, اور اطاعت اور معصیت کا تیسرا تعلق یا اولی الامر منکم کے ساتھ. لہذا اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے تو اب وہ مضمون اور نکھر کر سامنے آ گیا. اب اس کی ایک مثال ہے, یہ بہت اہم آیت ہے اس درس میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152. غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے, بڑی زد پہنچی, شدید نقصان ہوا, 70 صحابہ شہید ہوئے, حضور مجروح ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ مبارک لہو لہان ہوا. یہ سب کچھ ہے, اور وہ تذهب ريحكم والی بات بھی ہوئی, تفصلوں والی بات بھی ہوئی, سارے نتائج دکھنے گا. لہذا ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے اب اس بات کو سمجھ لیجیے مزید وضاحت کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں مسلمانوں غور کرو نگاہ باز دس ڈالو ذرا وہ تو کیوں ہوا ہے؟ کیا ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ کیا ہمارا وعدہ غلط تھا دوسرت تھا؟ کیا ہمیں کافروں سے محبت ہو گئی؟ کیا ہم نے تمہارے مقابلے میں ان سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا؟ کیا تمہیں ہم نے وداع کر دیا، تم سے اپنا تعلق منقطع کر لیا؟ دیکھیے وہ لفظ میں نے بولا ہے سورہ وضحا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. وہاں وہ مکی دور ہے اور ابتدائی دور، وہاں سیدھا والد سے گفتگو ہو رہی ہے. یہاں یہی سمجھیے ما ودعکم ربکم، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہارا رب تم سے کنارہ کش نہیں ہوا، کوئی چیز اس میں سے نہیں ہوئی. سمجھو ہوا کیا، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہوا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. پہلی بات تو یہ نکال دو، وعدہ خلافی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کا وفا کرنے والا؟ تو بات یہ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا پہلے ہی رہنے میں، پتا ہو گئی. بڑے لاؤ لشکر تھے، بڑے ساز و سامان سے آئے تھے کفار، تمہاری نسبت پہلے ہی ایک اور تین کی تھی اور اب ایک اور چار کی ہو چکی تھی، جبکہ منافقین تمہیں چھوڑ کر جا چکے تھے. اس کے باوجود کیا ہوا؟ ہمارا وہ وعدہ سب سے سچو تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، لیکن ہوا کیا ہے اب وہ سمجھو. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، اب دیکھیے وہی لگ جائیں گے. اس کا کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ الفاظ بہت اہم ہے، اسی لیے میں نے ذرا وضاحت کی ہے آج، اور وضاحت میں میں نے اس لفظ کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ اس سے کی اصل حقیقت سامنے آئے. اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ، لغت کے اندر ایک بصیرت کا حاصل ہوتا ہے. اس لفظ کا مفہوم، اس کا مراد، اس کا مجازی معنی، اس کی حقیقی معنی، ایک اس کا باطن ہوتا ہے. اس باطن کو اچھی طرح سمجھ لینا لفظ سے، یہ ہے در حقیقت کے جس سے بصیرت بات نہیں پیدا ہوتی. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے. وتنازعتم فی الامر، اب دیکھیے سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 46 کی ہم نے پہلے پڑھی، جہاں پیش بھی حکم دیا گیا مسلمانوں کو، یہ بھی نہیں کہ وار نہ کیا گیا ہو. واقعی اللہ و رسول ولا تنازعوا فتبتلوا وتذهب ريحكم، یہ تو آ چکا پہلے، لیکن تم نے کیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، کھینچ تان کی. یہ امر کس کا تھا؟ اس کو بھی تنقید کے ساتھ سمجھ لیجیے. اصلا تو امر تھا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہاں اس وقت کے سالار اعلیٰ ہے، تدبیر سے متعلق معاملہ ہے، تو لفظ کا معاملہ نہیں تھا، تدبیر کا معاملہ ہے. کہ اس درے سے یہ 50 تیر انداز ہرگز نہ ہٹے، لیکن الفاظ حضور کے زبان مبارک سے یہ نکلے اپنی بات کی تاکید کے لیے، اور انتہائی تاکید ہو سکتی ہے اس میں کہ خاتم یہ دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور پرندے ہماری بوٹیاں لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مر سکتا. اب وہاں 50 افراد ہیں اور ان کا ایک کمانڈر ہے، یہ سب کی سچویشن. یہ رسول اب وہاں موجود نہیں ہے، رسول پوری جنگ کی کا کنٹرول اور اس کی فکر سالاری کے فرائض ہے. اب صورت کیا ہوئی؟ فتح ہو گئی. تعویل کا اختلاف ہو گیا، لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ چلو کہیں تو نکل رہے نا. کمانڈر روک رہا ہے کہ دیکھو رسول کے حکم کو یاد کرو، کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت تھا جب کہ فکر کی تھی سب مارے گئے مارے جاتے اور سب کھیت رہتے اور سب شہید ہو جاتے تو خطا ہو گئی ہے بھائی یہ یہاں پر اپلائی نہیں کر رہا یہ فرق لٹ کا نہیں ہے پہلی بات ہے تدبیر کا معاملہ ہے نمبر دو اس تدبیر کے معاملے میں بھی معصیت صریحہ نہیں ہے تعویل ہے اس تعویل کی مثالیں بھی ذہن میں رکھیے گا تو تعویل نماز مت پڑھنا آخر کی جب تک پہنچنا جاؤ بنو پڑے گا کہ ہاں اس کی دونوں تعویلیں ہوئی اور دونوں کو وہاں مساوی کرا دیا ہوئی تو تعویل کی بات ہے لیکن اب تیسرے درجے پر آئیے اگر تو یہ تعویل قبول کر لیتا کمانڈر تو یہ تعویل کی بات ہو جاتی کمانڈر نے قبول نہیں کی تو کس کا حکم چلے گا کمانڈر نفس کی بات تو ہے نہیں کہ آپ دستخط ہو جائے اگر حلال حرام کی بات ہوتی اسی وقت دستخط ہو سکتا تھا کوئی سب اور اس کے لیے جائز ہوتا اسے صاف ہوتا نفس کی بات نہیں نمبر ایک تعویل کی بات ہے نمبر دو تعویل میں دونوں پہلو برابر ہو سکتے ہیں لیکن یہاں معاملہ لگ ہوتا ہے جس کو امیر بنایا گیا تھا اس کی تعویل چلے گی یا تمہاری چلے گی لہذا معصیت ہوئی کس کی اس کمانڈر کی کتنا ڈائلوٹ کر دیا میں نے معاملے کو یہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں معاذ اللہ یہاں رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں معاذ اللہ معاملہ رسوس کا نہیں تدبیر کا ہے تدبیر میں بھی کھلم کھلا سرکاری نہیں تعویل ہے تعویل اگر کمانڈر کی ہوتی تو یہ غلطی کنڈول ہو جاتی مجھے یقین اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما دیتا لیکن وہاں ڈزن کی کا جو کمانڈر ہے اس کا حکم نہیں مانا گیا 35 وہاں سے چلے گئے 15 رہ گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوا اب یہ کسی وقت کی تقریر تو نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کروں اصل بات یہ تھی کہ اس پر تجزیہ کر کے تنقید کر کے اچھی طرح سمجھ لیجیے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم تم نے نافرمانی کی جو بات میں نے اس کے اندر سے مزمر جو چیز کھول کر آپ کو دکھائی تھی وہ اب یہاں سر انصاف ملا نافرمانی لیکن نافرمانی کس کی اللہ کی نہیں رسول کی نہیں کمانڈر اس لیے کہ بحث میں یہ ہے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ ہم نہیں جھگڑیں گے نہیں کھیل تان کریں گے اصحاب امر تم نے اس میں معصیت کی اور معصیت بھی کی من بعد ما اراکم ما تحبون اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھا دی جو تمہیں پسند ہے عام طور پر حماقت میں لوگ مبتلا ہے تو اس سے مراد ہے مال غنیمت تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں یہ مال غنیمت تو ایسی بے وقوفانہ بات ہے جس نے کہی ہے اس لیے کہ مال غنیمت کا یہ مسئلہ ہو سکتا تھا اگر غزوہ بدر کی بات ہوتی کہ جبکہ ابھی غنیمت کا قانون نہیں آیا تھا اس وقت تک کیا روایت چلی آ رہی تھی کہ جو بھی شخص جو مال جمع کر لے گا وہ اسی کا تو ہر شخص کے اندر خود بخود ایک عرض پیدا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کروں تو میں میرا ہوگا ہم یہاں کھڑے رہ گئے تو ہمارے ہاتھ ہاتھ پڑنے کچھ پڑے گا نہیں تب تو وہ بات ہوتی لیکن سورہ انفال میں مال غنیمت کا تو حکم دیا ہو چکا حضور اس پر عمل کر چکے سارا مال جمع ہوگا 1/5 بیت المال کا ہوگا 4/5 مساوی تقسیم کیا جائے گا فرق کیا ہوگا پیدل کے لیے 13 اور سوار کے لیے 2 چاہے تو پہرے پر کھڑا رہا اسے تلوار اٹھائی نہ ہو بلکہ حضور نے تو حضرت عثمان پر بھی حصہ لگایا اگرچہ وہ وہاں شریک بھی نہیں تھے اس لیے کہ چونکہ حضور کے حکم سے وہ رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں لہذا ان کو فرق کیا گیا کہ موجود ہے کہ جب یہ قانون آ چکا تو کون دے وہ پوچھتا کہ اس کے لیے وہاں جاتا کہ جمع کرے مال ہم اس سے باقت تجھے ان سے نکال دیجئے اور اس سے بڑا سوئے جل پیدا ہوا صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ اور یہ دور ابھی 3 ہجری ہے یہ 11 کی بات ہوتی 10 کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ ابھی بہت کچے پکے لوگ بھی آ گئے منافقین بھی آ گئے تو 3 ہے بھائی ابھی پھر اس میں بھی اگر کوئی کچا پکا تھا اور کوئی منافق تھا تو وہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جا چکا یہ تو خالص لوگ تھے ان سے یہ سوئے جل بہت بڑی غلطی ہے جن لوگوں کے ذریعے سے بھی پھیلی ہے اصل بات کیا تھی
ہمارے منتخب نصاب کے سورہ سب کے اس آیت سے یہ بات سن جائے گی. وہ اخرا تو سب نہا نسوم مل اللہ فتح قریب. ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو قریب ہے. یہ فتح کی طلب ہے, فتح کی قدر قیمت ہے جس سے تم بھولے پڑتے ہیں. حالانکہ فتح شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر. اصل شہر تو یہ ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. کامیابی یہ جہاں تمہارے اندر جلد سے جلد فتح حاصل کر لینا, اس کے لیے کوئی طلب پیدا ہو جائے گی یا ان میں پسندی کا شکار ہو جاؤ گے یا کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو گے, کوئی ٹیڑھی انگلیوں سے کھیر نکالنے کی اور مکھن نکالنے کی کوشش کرو گے. یہ ساری حماقتیں ہوتی کیوں ہے؟ وہ یہ فتح محبوب ہے. کامیاب ہو جانا دنیاوی سطح پر اس کی نگاہوں کے اندر اہمیت پیدا ہو گئی ہے, یہی اس سارے فساد کی جڑ. یہاں بھی غلطی اس بنیاد پر ہوئی فتح نے. لیکن یہ بات بالکل نفسیاتی طور پر ہے. جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو جانا ہے 100 میل, تو آپ شاید 80-90 میل پر جا کر کچھ ڈھیلے پڑے جب تو منزل قریب آ گئی. اور اگر آپ کو جانا 20 میل ہے تو یہی کیفیت 17-18 میل پر پیدا ہو جائے گی. جتنی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کسی شخص کی کسی اپنے کام کے لیے پروجیکٹ کے لیے, اتنی ہی اس کے اندر اتنی ہی دیر تک اتنے ہی عرصے تک کے لیے وہ چاپ اور چوبند ہونے کی کیفیت, آبادہ عمل رہنے کی کیفیت برقرار رہتی ہے. اور جب منزل پر پہنچ گئے تو آدمی ڈھیلا پڑتا ہی, اس کے بعد تو آساب ڈھیلے پڑتے ہیں, آدمی کپڑے اتارتا ہے, اپنا ریلیکس ہوتا ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں, یہ فیل ریلیکس پہنچ گئے. تم نے اس ریلیکسیشن کے تحت یہ اپنے نرم کو ڈھیلا کیا. اب بات حقیقت کے اعتبار سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ تو پورا ہے, لیکن صحابہ کرام سے سوئے زنگ جو ہے وہ نکل جائے. حتی اذا فصلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. اب اس کی تعبیر بھی ہم اسی کی روشنی میں کریں گے. تم میں وہ بھی ہے جو دنیا کے طالب ہے, فتح دنیا میں, اور تم میں وہ بھی ہے جو صرف آخرت کے طالب. کامیابی وہ ہے. سورہ تغابن میں ذالک یوم التغابن, ہار جیت کا فیصلہ تو وہاں ہوگا, یہاں کی ہار ہار نہیں, جیت جیت نہیں. کتنے ہیں جو جیت کر ہارتے ہیں اور کتنے ہیں جو ہار کر جیتتے ہیں؟ یہاں کی ہار کا اور یہاں کی جیت کا, ہار اور جیت کا فیصلہ تو ہوگا قیامت کے دن. ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. لکھ کر لیجیے اپنے دل کے اوپر انسان, یہاں کا پتہ کا تصور نہ رکھو. یہ دنیا کی کامیابی کوئی غرض ہی نہ رکھو, بلکہ احساس فرض کے تحت حرکت کرو. یہ کتنے فیصد امکان ہے اور کتنے فیصد نہیں ہے, یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ اس راستے پر نہیں چلے گا. سب فیصد ناکامی کا یقین ہو پھر امکان چلے گا, کب؟ جب تو اس کا مطلب صرف آخر ہے. یہی بات تھی, 3000 کا لکشر 1,00,000 سے ٹکرا گیا تھا, اور یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کا فیصلہ ہو, باقاعدہ مشورہ ہوا ہے, باقاعدہ تقریریں ہوئی ہیں, یہ رائے بھی سامنے آئی ہے. جنگ بہت کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے, اس لیے ریشو پروپورشن کا اتنا فرق جو ہے ایک وقت کیسی. لیکن کچھ لوگوں نے کہا اور یہی رائے مانی گئی کہ ہمارا مقصود فتح ہے کب, ہمارا مقصود فتح ہے کب, ہمارا مطلوب و مقصود شہادت ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مالے غنیمت نہ کسی وقت. لہذا بات فیصلہ ہوتے ہیں, یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا, اس کو درست نہیں, اس کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی, بلکہ مسلمانوں نے سرزنش کی ہے تو کس بات پر کہ کیوں لوٹ کر آ جائے. لوگوں نے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں جو ہے ویٹ اور وہ ان کے چہروں پر پھینک دیے. حضور نے پروٹیکٹ کیا کہ نہیں یہ دور کر نہیں آئے, بلکہ یہ تو متحیزاً علاقیت والا معاملہ ہے, اپنے مین قوت کی طرف رجوع کرنا تاکہ پھر طاقت لے کر آئے اور حملہ کرے, یہ فراغ نہیں. بہرحال ان کو اس فرق کو ذہن میں رکھیے.
اسی لیے اس کی وجہ سے ہم بحث کرتے ہیں کہ نسب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اخروی فلاح. نسب العین انقلاب نہیں، نسب العین اقامت دین نہیں، نسب العین دین کا غلبہ نہیں. جہاں یہ نسب العین کے درجے میں آئے گا حماقت لازمن ہے، غلطیہ لاب حل ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے تاکہ تمہیں آزمائے. کسی عجیب بات ہے یہ، تمہیں پھیر دیا ان سے کیا مطلب؟ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے نا، اب کیا ہوا؟ تم جس کی قوت سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اب اس قوت نے گویا کہ تمہارا رخ پھیر دیا. اس بات نے نہیں رخ پھیرا تمہارا، یہ رخ کس سے پھیرا؟ کیوں پھیرا ہے؟ تاکہ تمہیں جانچے پرکھے، تمہیں اطلاع میں ڈالے، تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، تم آئندہ کے لیے اصلاح کر سکو. ہم کنڈیم کر سکتے تھے تمہاری غلطی کو، کوئی سزا اس وقت تمہیں نہ دیتے، لیکن پھر یہ غلطی راسخ ہوتی، پھر یہ تمہارا ڈھیلا پن مستقل ہو جاتا، تمہیں سبق سکھایا تھا، تمہاری تربیت پیچھے نظر تھی، تمہاری اصلاح مقصود تھی، سرزنش اس لیے ضروری تھی تاکہ ایک مرتبہ بات واضح ہو جائے. ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ نظم کے معنی کیا ہے؟ اطاعت امر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ سننا سارا باتوں معلوم ہے، پھر تمہیں پھیر دیا ان کی طرف سے. میں اب کر لیا تھی بلا یبلو، یہ آتا ہے امتحان آزمائش کے لیے، ابتلا اسی سے بنا ہے، ابتلا و امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں اب کر لیا تھی تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے. ولقد عفا عنکم، باقی وہ تمہیں معاف فرما چکا، وہ آخرت کی کوئی سزا نہیں ہے، جو بھی سرزنش کی کیا ہو گئی، معاف کر چکا ہے اللہ تمہیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور یقیناً اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا. جب کسی نے یہ آیت لی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں یہ الفاظ ہے، یہ آیت لمبی ہے، ایک جز ہے یہ. يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله بيد لله. یہ کہتے ہیں ہمارا بھی امر میں کوئی حصہ ہے کہ نہیں، یعنی کوئی ہماری بات مانی جائے گی کہ نہیں، وہ ہماری بھی رائے کرے گی کہ نہیں. یہ ایک انسان کی طبعی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے. انسان چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی اختیار ہو، میری بھی رائے چلے. یہی وہ چیز ہے جو حکومت اور ریاست کی سطح پر میں خود کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ملحوظ رہے، سینس آف پارٹیسپیشن. ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہماری رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ حکومت کی سطح پر. میں اس کی پورا فرق واضح کر چکا ہوں. جماعت کی سطح پر یہی چیز سب سے بڑی مہلک ہے. اس لگن میں جو سموتات کی بنیاد پر، بیعت سموتات پر قائم ہو، اس کے اعتبار سے نہایت مہلک ہے. اب یہاں دیکھیے، یقیناً حل لنا من الامر من شيء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں معاملہ، اس امر میں تو حصہ ہے یا نہیں ہمارا بھی. جواب کیا دیا گیا؟ بڑا عجیب ہے. قل ان الامر كله بيد الله بسم الله. اے نبی سے کہہ دیجئے امر تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مارو گھٹنا جھوٹے آنکھ، ہم نے تو اختلاف کیا تھا رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کب کیا؟ جو رسول کا اتحادی حکم تھا. پتمندر میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن عبی اور اس کے 300 ساتھی کیوں گئے تھے واپس؟ اس لیے کہ اس نے رائے یہ پیش کی تھی کہ مدینے میں محصور رہ کر مدافعت کرو، جیسے کہ 2 سال بعد قدوہ عذاب میں ہوا کہ نہیں ہوا، اور 12,000 کے لشکر کا مقابلہ کر لیا تو یہ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے. اس نے بھی صورت یہ تین کرائے تو حضور کی رائے بھی یہ تھی, لیکن صحابہ اکرام کی رائے کو دیکھا حضور نے, ان کے جوش ایمانی کو دیکھا, ان کے ذوق شہادت کو دیکھا اور آپ نے فیصلہ کر دیا. بتائیے یہ اللہ کا حکم نہیں نمبر ایک, رسول کی بھی رائے نہیں نمبر دو. ہاں رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کی مخالفت ہے, اگرچہ رسول نے اس نے اپنی رائے کو پس پشت رکھا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا, اس کے اختلاف لیکن فیصلوں کے خلاف ہے. لہذا یہاں در حقیقت یوں سمجھیے کہ نابک نے تیرے قید میں تھوڑا زمانے میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے. تو چاہے یہ اتنا معاملہ ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی معافیت ہے, یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے. ایک سپاہی کھڑا ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کروڑ پتی ہے اور وہ کسی کٹیا میں رہتا ہوگا, لیکن جب وہ یونیفارم میں ہے تو وہ حکومت کا نمائندہ ہے, اس کی توہین حکومت کی توہین, اس کی اطاعت حکومت کی اطاعت ہے. اس لیے تو وہ نقل ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کے پیٹی لگی ہوئی, اس نے وردی کری ہوئی. اگر وہ وردی میں نہیں پیٹی میں نہیں تو عام انسان ہے, اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ذاتی سطح پر شمار ہوگا. اگر وہ پیٹی کے ساتھ ہے وردی کے ساتھ ہے تو اس کو چیلنج کرنا, حکومت کو چیلنج کرنا. لہذا یہ نظم کا معاملہ جو ہے جب کیا اس سطح پر آئے گا اس طرح کی بات ہوگی تو وہ معاملہ اللہ تک بات پہنچتی, امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں. حالانکہ آپ غور کیجئے ابھی جو ہم آیات پڑھتے آ رہے ہیں, اولو الامر منکم, تم میں سے اولو الامر, بظاہر تو تضاد ہے یہاں پر, قل ان الامر کلہ للہ, کل کا کل اللہ کے لیے. وہاں یہ کہہ رہے تو تم میں سے بھی قائد امر ہوتے ہو, تو اس تضاد کو بظاہر جو پیدا ہو رہا ہے اس کو رفع کیجیے. کہ در حقیقت جب اس چین کے ساتھ کوئی امر آ رہا ہے تو وہ حقیقت ہے اللہ کا, یہ علیحدہ لے گا, اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے تو اللہ کا دے رہا ہے, اور اللہ کے رسول کی اس کتاب کے نیچے جو بھی نظم جماعت بنا ہے اس کا حکم اللہ کا حکم. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اب یہ آخری مقام, وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, سورہ نور کی یہ تین آیات 54-56. اب اس کے تو اکثر حصے کا کوئی مفہوم تو سارا سامنے آ چکا ہے, صرف ایک نقطہ ہے جس کی وضاحت اصل میں درکار ہے, باقی صرف ترجمہ کریں گے ہم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہہ دیجئے نبی اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ہر جگہ پر مقدر مانے واولی الامر منکم, مقدر محذوف مجبر, وہ چیز ہر جگہ پر درج کر لی. کہیے اطاعت کرو اللہ کے, اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ روگردانی کرے پیٹھ موڑ لے, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. یہ ہے اصل میں ٹکڑا جو اس آیت میں بلکہ اس حصے میں اہم ترین, تو جان لو کہ اس پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا, اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا. صاحب امر اللہ کے ہاں مسئول, تم بھی اللہ کے ہاں مسئول. اس کو جوڑ لیجئے, رسول کے ذمے ابلاغ تبلیغ کا حق ادا کر دینا, تمہارے ذمے اس کو قبول کرنا. اس میں کمی رہی تو رسول پکڑے جائیں گے بالفرض, اور اگر انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو رسول بری ہو جائیں گے, ساری کوشش اب تمہاری ہوگی. رسول کے ذمے, عمراء کے ذمے, جو بھی یہ چین ہے اب, جو فرائض ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, ان کے وہ مسئول. انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا, اپنی جواب دہی اللہ کے ہاں کریں گے. انہوں نے تمہارے ساتھ وہ قرضے عمل اختیار کیا جو قرضہ چاہیے تھا, اس کی جواب دہی اللہ کیا کریں گے، وہ کیا ہوگا وہ اگلے درس میں آئے گا، وہ ابھی یہاں نہیں آ رہا، آخری سبق نہیں ہوگا. یہ ایک طرفہ تو چیز تو دنیا میں ہوتی نہیں، مامورین کے بھی اگر کوئی فرائض ہے تو عمرا کے بھی فرائض ہے، عمرا کے حقوق ہے تو مامورین کے بھی کچھ حقوق ہے. لیکن ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی پر توجہ کو مرتکز کرے، اپنے حقوق کے طلب پر توجہ کو مرتکز نہ کرے. ہم اگر کوئی مارا گیا تو دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، اخروی اعتبار سے نفع ہے. ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر تو نہیں، اس پر ہے جس سے آپ کا حق مارا، اور آخرت میں جا کر لین دین ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا. تو جو نہیں کرو گے نا وہاں کچھ ملے گا. لہذا اگر اصل یوم التغابن آخرت ہے یو کین ٹو ڈین ناٹ ٹو لوز اینی تھنگ، نفے کا پودا ہے نقصان کا تو نہیں. یہ ہے در حقیقت کہ جو آخرت پر ایمان پورے نقطۂ نظر کو تبدیل کر کے رکھے گا. تو علیہ ما ہم لے گا اس طرح ذمہ داری وہ مشغول ہے. اور نوٹ کر لیجیے سورہ آراف کی آیت، جو تصور شہادت علی الناس کے ضمن میں ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہے گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے. رسول بھی تو رسول ہے، وہ بھی بندہ، محمد رسول. پھر یہ تو ان کے نیچے جو بھی نظم جماعت کے جو صاحب ہوں گے، صاحب امر، تو سب کے سب وہ بھی اسی طریقے سے غیر معصوم انسان ہے، ان سے بھی خطا اور اسلام کا ارتکاب ہو سکتا ہے. لہذا یہ جان لو کہ اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، تم اپنی ذمہ داری کو دیکھو کہ کیا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں کر رہے، اس کی جواب تو ہی تمہیں کرنی پڑے گی. فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر یہ رسول غداری کرے تو اس کے ذمہ ہے وہ جو اس پر ڈالا گیا بوجھ، اور تمہارے ذمہ ہے جو تم پر ڈالا گیا بوجھ، ذمہ داروں کا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ. وما على الرسول الا البلاغ المبين. اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، یعنی ان سے جو ایماندار اور نیک عمل تھی. میں نے یعنی کیوں کہا ہے کہ من کم، یہاں من جو ہے تبریحیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے. اس لیے کہ اولین مخاطب اس سے کون ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے لیے یہ من تبریحیہ نہیں ہے کہ بعض کے ساتھ یہ وعدہ ہو اور بعض کے ساتھ نہ ہو، بلکہ بیانیہ ہے تم سے، یعنی ان سے جو ایماندار ہو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، اس کی ترجمانی ہوگی یعنی کے لفظ. اور ان کے بعد سب کے لیے یہ من کبھی دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی جماعت قائم ہو جائے اس سے یہ وعدہ ہے، جو بھی لوگ قمر کسر اسلام کے لیے ان سے یہ وعدہ ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سخت مضبوط ہوگا ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ حتمی اور قطعی وعدہ اور بشارت یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، بعد کا معاملہ محسوس رہے گا. جو جس درجے ان تقاضوں کو پورا کرے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت ہو ابھی اللہ کی حکمت اور مصلحت میں نہیں، ابھی کوئی کمی ہے، اللہ جانتا ہے. تم کو اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہو تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے کچھ کامل ہو اور کتنے کچھ نہیں ہو. چلا تو رکھو انفسکم ہو عالم بمن اتقا. اپنے آپ کو بہت نقطۂ مدقہ نہ سمجھا کرو، وہ جانتا ہے اس سے کہ جو واقعی متقی ہے. چلا تو رکھو انفسکم، یہ اس کی حکمت پر ہے، چھوڑ دو اس کے حوالے پر. لیکن یہ کہ یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں گے، یہاں پوری صورت العصر اپنے ذہن میں لے آئیے اور پورا منتخب نظام ذہن میں لے آئیے. عمل صالح سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے اور نوافل نہیں ہے، بلکہ وہ پورا تصور عمل عملی تقاضے ایمان. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لازمًا انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان سے پہلے. یہ آیت مبارکہ جو ہے خاص طور پر یہاں پوری اس لیے شامل کی گئی, مطلب پہلی آیت پر ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا, لیکن یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کہ اہل تشیع کے خلاف یہ برہان قاطع ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ وعدہ جن سے پورا ہوا, کیا وہ ایمان اور عمل صالح کے اعلیٰ ترین معیار پر نہیں ہوگی؟ یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے, اللہ منافقوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. یہ خلافت جن تیل ہوئی تو نہیں ہوئی, یہ تو تاریخی واقعہ ہے, اس میں تو اختلاف نہیں ہوگا. تو کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ ان کے سارے غلط فلسفے اور گمراہ کن نظریات, اس کے پورے تالے بانے کو ادھر کر رکھ دینے والی چاہیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا يَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور لازم التمکن عطا فرمائے گا, جما دے گا زمین میں ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا. خلافت راستہ کے لیے سبب, خلفائے راشدین کے لیے سبب. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب لازمًا بدل دے گا خوف کی اس کیفیت کے بعد امن کی ایک حالت. اب اس میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے, جن حضرات کی یہ رائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عہد خلافت خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے, اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے. اس پورے عرصے میں امن نہیں, جنگ و جدال, تلواریں ایک دوسرے کے خلاف. شاہ ولی اللہ دہلوی بہت بلکتی دل تھا, انہوں نے علیحدہ کر دیا. ایک شخص کا اپنی شخصیت میں خلیفہ راشد ہونا اور ہے, اس کے عہد خلافت کا خلافت راشدہ میں شامل ہونا اور. حضرت علی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہے, تمام معیارات جو ہیں خلافت راشدہ کے ان کی ذات کی حد تک پورے کامل, لیکن عہد حکومت جو ہے ان کا وہ اس معیار کے اوپر پورا نہیں کر رہا. ایک تو اشتراک رہا, ایک وحدت نہیں ہو سکا پورا عالم اسلام اس وقت, دوسرے یہاں وہ امن کی کیفیت نہیں. یعبدون لی لا یشرکون بی شیئا, میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. بڑی بڑی بشارتیں ہیں یہ, اور 24 برس ہے کہ جو اس کا مصداق اتم مصداق کامل ہے. بعد میں بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نفی ہو گئی بعض اللہ, یہ بھی اہل تشیع کی پیدا کردہ گمراہیوں میں سے درجہ بدرجہ نیچے آئے ہیں, لیکن آئیڈیل اور ہر اعتبار سے دور نبوت کا عکس کامل وہ یہ 24 برس, 24.5. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہی ہے در حقیقت فاسق. ذلک سے مراد کیا ہے؟ اس وعدے کے بعد بھی اللہ کا اتنا پختہ وعدہ, اتنی مؤثر اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفیق, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جبکہ دین اس طرح غالب ہو چکا ہوگا اور امن قائم ہو چکا ہوگا, کتنا باقی نہ رہے گا, پرسیکیوشن نہیں رہے گی, پھر بھی جو کوئی اگر غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں خیر کا کوئی انکر ہے ہی نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ ہمارے آج کے درس کے لیے یہ نہایت جامع اور نہایت موضوع الفاظ ہو گئے ہیں اس کے خاتمے کے لیے. پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ سورہ حج کی جو آخری دو آیات. ویسے تو سیڑھیاں ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. ٹاپ پر تو جہاد ہے, ضربت صدام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. لیکن پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو. پہلی سیڑھی پر جواب قدم تو دوسری پر چلنے کا امکان ہوگا. اگر یہی قدم جو ہے درد رہے ہیں, ڈھیلے ہیں, وہی اگر آپ کو استقامت حاصل نہیں تو اگلے پر کیا سوال. اس لیے وہاں کیا آیا تھا آخر میں, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر یہ سارا تصور سمجھ میں آ گیا, یہ تین منزلیں اگر ذہن میں جم گئی, تو بسم اللہ کرو. کہاں سے کرو گے؟ قائم کرو نماز, ادا کرو اللہ. پہلی سیڑھی تو وہی, سکون قائم کرو گے تو پہلی سب ڈالو گے, پہلی منزل بنے گی تو دوسری کا امکان ہے, دوسری ہوگی تو تیسری کا امکان ہے. لہذا جو وہاں تک کی سیڑھی یہاں ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, سیدنا نوح کی جو رسول سے مراد صرف رسول کی حیثیت میں نہیں, امیر کی حیثیت میں بھی, چیف سالار کی حیثیت میں بھی, چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بھی, چیف جسٹس کی حیثیت سے بھی, اصل وہ رسول رسول کے ساتھ ہے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین.